یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ والہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا نوحي إلا الله إله إلا أنا فاعبدون۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایدان محترم، بعد ادارے مصائب کے بعد موقع نہیں ہوتا تفصیل سے دعائیں کرانے کا۔ ایک دعا خاص طور پہ، ایک جوان بیمار ہے، 35-36 سال کا آغا شعیب، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ دعا کریں بحق بیمار کربلا، اس ذکر کے صدقے میں اسے جلد از جلد صحت کاملہ واجب۔ اور یہی دعا ان تمام مومنین و مومنات کے لیے کہ جن کے گھروں میں کوئی مریض ہے، پار الہ بار الہ، بحق بیمار کربلا، کہیں بھی کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے، بحق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی اور صحت یابی، شفا یابی کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ بس عزیزان محترم، ایک یا دو منٹ اس پیغام کی تکرار، یعنی کہ نظم و ضبط بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ڈسپلن، حلم، تدبر، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے ٹل جاتی ہے، اطمینان سے انسان نکل جاتا ہے۔ اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھے، اپنے اعصاب کو اپنے قابو میں رکھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ ایسے میدان میں ہیں نا، آپ جانتے ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم میدان میں کھلے ہوئے، دشمن چھپا ہوا ہے، بزدل ہے، دشمن بزدل ہے، چھپا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کہ کچھ نہیں ہوگا، ہر سال ہوتی ہے حضرتاری، ویسے ہی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے بھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود میں پھر بار بار تکرار کرتا ہوں آپ لوگوں کو، کچھ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم عادی ہو گئے نا، اب دیکھی جائے گی، جو ہوگی دیکھی جائے گی، اس سے بڑے بڑے سانحات ہوں گے ظاہر ہے کہ ظہور سے پہلے نامعلوم کیا کیا ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہٰذا میدان میں کھڑے تھے، کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ لیکن اپنا نظم و ضبط، اپنے اسکاؤٹس کے ساتھ تعاون، خواتین جو آ رہی ہیں مومنات ہماری، وہ گرلز گائیڈ جو یہاں پہ کھڑی ہیں، رہنمائی کر رہی ہیں، ان کی بچیاں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اسکاؤٹس کے ساتھ تعاون کریں، ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ کیونکہ دیکھیے مجمع ہوتا ہے نا اتنا، اگر وہ آپ کو کہیں گاڑی کھڑی کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا۔ اب خواہ مخواہ میں آپ ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دیں جس سے دوسرے مومنین کو پریشانی ہو تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ یہ سپاہی جو کھڑے ہیں بےچارے، رینجرس کے ہوں یا پولیس کے سپاہی کھڑے ہوں، آپ کے لیے کھڑے ہیں نا بھائی، آپ کے لیے کھڑے ہیں، کاہے کے لیے کھڑے ہیں وہ۔ لہٰذا ان سے تعاون ہمارا فریضہ ہے، اور ان سے بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ محبت سے، پیار سے اپنا لہجہ بھی اچھا رکھیں۔ یہ عزتداران حسین ہیں، یہ سوگوار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چلیں گے، انشاءاللہ ہم مشکل سے مشکل حالات کو پار کر جائیں گے، نکل جائیں گے آگے، کوئی مسئلہ نہیں، خدا نے چاہا بہتر۔ یہ میں اس لیے تکرار کروں کہ 3 محرم ہے نا، یہاں 3 محرم کوئی سانحہ ہوا تھا، لیکن آپ کے عزم نے، آپ کے استقلال نے اس چھوٹے سے سانحے کو بڑے سانحے میں تبدیل ہونے سے روک لیا۔ اگر آپ میں نظم و ضبط نہ ہوتا، اگر آپ کا ڈسپلن نہ ہوتا، تو ممکن تھا کہ وہ سانحہ ایک بڑے سانحے میں تبدیل ہو جاتا، جس میں ایک معصوم بچی، یاد ہوگا آپ کو 2-3 سال پہلے جو یہاں شہید ہو گئی تھی، معصوم 10-11 ماہ کی ایک بچی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کہیں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا ہے۔ میدان میں کھڑے ہیں، میدان کربلا میں ہیں۔ یہ مجلس رضا کیا ہے، عزاداری کیا ہے ہمارے لیے، میدان کربلا ہے۔ یہ جواب ہے حسین کے استغاثے کا، جو حسین نے پکارا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہم جواب دے رہے ہیں، مولا ہم حاضر ہیں، مولا ہم حاضر ہیں، اور اگر اس دن بھی ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے۔ ایک بار اور آپ سے درخواست کروں گا، خوشنودیے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ آئیے باغ سیرت انبیاء، سنت انبیاء کیا ہے، سیرت انبیاء کیا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں آپ سے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، سوائے اس کے کہ اس کی طرف بھی وحی کی، اس کو بھی وحی ذریعے سے پیغامات آتے تھے۔ وہ وہی کیا کہ انہ لا الہ الا اللہ الا انا, کوئی اللہ نہیں ہے سوائے میرے, یعنی پروردگار فرمائے سوائے میرے کوئی, فعبدونی بس میری عبادت کرنا. یہ سوال کیا کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہ فرزند رسول اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے انبیاء کو مبوس کیا, پیغمبروں کو مبوس کیا, رسولوں کو مبوس کیا, کیوں بھیجا؟ ویسے ہی سمجھا دیتا لوگوں کو. ہمارے یہاں ہے نا خود کہ کسی کی ضرورت نہیں, خود ہی سمجھ جائیں گے, اللہ سمجھا دے گا. ایسا ہے گروہ ہے جو کہتا ہے بس اللہ اللہ ہی اللہ اور کچھ بھی نہیں درمیان میں, اسی لیے کچھ بھی نہیں سمجھا کیونکہ صرف اللہ ہی اللہ کرتا ہے اور کچھ نہیں. اور یہ سوال اس زمانے بھی کرنے والے تھے کہ ضروری ہے کہ نبی کو مانا جائے, ضروری ہے کہ رسول کو مانا جائے, ضروری ہے کہ امام کو مانا جائے, کیوں مانے, کیا ضروری ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں ضروری ہے, ضروری ہے تاکہ اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے. حجت, اللہ کو معلوم ہے کہ کون ماننے والا ہے کون ماننے والا نہیں ہے, لیکن اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو, جب سزا دی جائے یا جزا دی جائے تو اس کو بتا دیا جائے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا, کیا تمہارے پاس امام موجود نہیں تھا. یعنی خود یہ بتا رہی ہے بات کہ ابھی آیت پڑھ دیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی زمانہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, عقلاً محال ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہادی نہ ہو. ولکل قوم ان ہاد, کوئی قوم ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس کے لیے ہادی نہ ہو, رہبر نہ ہو, رہنما نہ ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی گروہ کوئی قوم ہر زمانے میں اپنے رہبر اور رہنما کو پہچانتی ہے, کوئی نہیں پہچانتی, لیکن اللہ نے تو بھیجا. اب امام فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن میں پڑھا نہیں, سورہ ملک کی آٹھویں اور نویں آیت کی تلاوت فرماتے ہیں امام. یہ بیچ میں تو میرا جملہ معترضہ تھا, اب امام کے بیان کو کنٹینیو کر رہا ہوں. اس نے سوال کیا کیا ہے کہ فرزند رسول کیوں بھیجا, کیا ضروری تھا, کسی نبی کا آنا کیوں ضروری ہے, کوئی رسول یا پیغمبر یا امام کیوں آئے, کیا سبب ہے اس کا؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں, حجت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کلما القیا فیہا فوج سالہم خزنتہم. اب آیت کا حوالہ دیا, کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں کہ جب گروہ در گروہ, غول کے غول, فوج کی فوج جہنم میں ڈالی جا رہی ہوگی, پھینکے جا رہے ہوں گے جہنم میں, تو داروغہ جہنم ان سے سوال کرے گا, سالہم خزنتہم الم یاتکم نذیر, سوال کرے گا جہنم میں پھینکنے سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. یعنی یہ ہے حجت, یہ سورہ ملک کی آٹھویں آیت, کیا تمہارے پاس کوئی یعنی یاد رکھو اگر قوم میں کچھ ڈرانے والے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اس کا احسان ہے, یہ اس کی نعمت ہے. ڈرو اس وقت سے جب کوئی ڈرانے والا نہ رہے. یہی چاہتے ہیں نا کچھ لوگ, یہی چاہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہ کوئی ڈرانے والا نہ ہو. قرآن میں جہنم میں جب لوگ پھینکے جائیں گے تو داروغہ جہنم سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر, پھینکتے ہوئے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اب وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کیوں نہیں, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, فکذبنا, ہم نے اسے جھٹلا دیا. یہ جہنم میں جو پھینکے جائیں گے ان کا جواب ہوگا قالوا بلا, کیوں نہیں, آیا تھا, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, فکذبنا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا, مانا ہی نہیں, کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتا تھا نماز پڑھو, وہ کہتا تھا روزے رکھو, اب تو یہ بھی کوئی کرنے کے کام ہے؟ معاذ اللہ, اس کا بھلا جنت سے کیا واسطہ؟ جنت تو کسی اور چکر میں ملے گی, جنت تو کچھ اور کاموں سے ملے گی, نماز روزے کا کیا واسطہ بھائی؟ وہ کہتا امر بالمعروف کرتا تھا, وہ نہی عن المنکر کرتا تھا, فکذبنا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شے, اور ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی شے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی. ایمان سے بتاؤ کہ آج کچھ لوگ اسی طرف نہیں جا رہے, تمام مکاتب فکر کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے, روزہ نماز کوئی چیز نہیں آئی, عبادات کے خلاف کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ ہے جہنم والوں کا جواب. سورہ ملک گھر جا کے پڑھنا ضرور, 29ویں سورہ کا 29ویں جو پارہ آغاز ہوتا ہے اسی سورہ سے, سورہ ملک سے آغاز ہوتا ہے, اسی سورہ سے, سورہ ملک سے اس کی آٹھویں نویں آیت. بس یہ کیا کہیں گے؟ وَقُلْنَا, اور یہ کہیں گے, ان کا کہنا یہ ہوگا کہ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی شے اللہ کی طرف سے نہیں آئی. آج بھی کہیں کہیں سے یہ آوازیں بلند نہیں ہوتی, یہ آوازیں نہیں بلند ہوتی, بچوں کو نہیں بہکایا جاتا, کچھ نہیں عبادت, کائے کی نماز, یہ کہہ دیا نماز ہو گئی, وہ کہہ دیا قرآن پڑھ لیا, یہ کہہ دیا حج ہو گیا, وہ کہہ دیا زکات ہو گئی. بس ڈرانے والا, ڈرانے والا, ڈرانے والا. ڈرانے والوں سے بھاگتے تھے، جواب دیں گے آئے تھے ڈرانے والے، ہم نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا، جو ہمیں ڈراتا تھا ہم کہتے تھے جھوٹا ہے۔ تو رسولوں کی ایک ذمہ داری کیا ہے؟ خوشخبری کے ساتھ ساتھ ڈرانا، دونوں کا۔ ہر نبی بشیر بھی ہے نذیر، یاد رکھیے گا، لازم الگ ہیں۔ بشیر نذیر ہر پیغمبر ہے، یعنی ہر پیغمبر بشارت بھی دے رہا ہے جنت کی اور ڈرا بھی رہا ہے، کیوں؟ تاکہ بالکل بے بند و بار اللہ کی سلطنت سے باہر نکل نہ جاؤ۔ نکل تو نہیں سکتے، لا یمکن الفرار من حکومت، کون بھاگ سکتا ہے اللہ کی حکومت سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانیوں میں اتنے ڈوب جاؤ کہ کسی ڈرانے والے کی کوئی بات تم پہ اثر ہی نہ کر سکے، کسی بات کا تم پہ اثر ہی نہ ہو۔ اب آئیے، ایک ذمہ داری یہ ہو گئی، اب آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ آج تو شروع میں ہی ماحول عجیب ہو گیا، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا گزرے گی مجھ پہ اور آپ پہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن مسئلہ ہے، مجبوری ہے یار، لیکن مجبوری ہے اللہم صل علیہ، مجبوری ہے بھائی، مجبوری ہے، کیا کیا جائے، ذمہ داری ہے۔ یہاں بیٹھا ہوں نا، اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ساری باتیں کرتا ہوں، کہیں نعرے بازی واوا کے چکر میں کہیں حدود سے باہر نہ نکل جاؤں۔ میری تو حدود ہے نا، اپنی حد تو میری، اسی کے باہر نہ چلا جاؤں۔ اس لیے بھی ضروری ہے جو مولا نے فرمایا، اسی کو عباد اللہ و نفسی بتقو اللہ۔ اے اللہ، یہ مولا فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ میں پڑھ لیجیے، ایک خطبے میں نہیں نہ معلوم کتنا خطبے میں، یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں اور اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں، اسی کو عباد اللہ و نفسی بتقو اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنے کی تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے، لو مولا کہیں گے، مولا کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اگر مولا نہ کہتے تو تمہیں کیسے پتا چلتا؟ مولا کی ضرورت نہ صحیح، تمہاری ضرورت تو ہے، میری ضرورت تو ہے نا، اتنا تو مان لو، اس جگہ تک پہ تو آ جاؤ کہ مولا کی ضرورت نہیں، میری تمہاری ضرورت تو ہے نا، اس لیے مولا فرما رہے ہیں۔ اور یہ مولا کی انکساری کی معراج ہے کہ اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں، یہ مولا کی انکساری کی معراج ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ اسی کو بھی عباد اللہ و نفسی بتقو اللہ، اے اللہ کے بندو، تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی، اپنے نفس کو بھی، یہ میرا مولا فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، آگے بڑھتی ہے بات، ایک اور ذمہ داری، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اور اللہ کے رسولوں کی ایک صفت کیا ہے؟ ایک قدر مشترک، جو تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کی، تمام پیغمبروں کی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے قدر مشترک کیا ہے؟ کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے، ولا یخشون احدا الا اللہ، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے میں نہ بخل سے کام لیتے، نہ کنجوسی سے، نہ کم و کاس کے اپنی طرف سے کچھ کم کر دیا یا اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، نہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ کہ کسی سے نہیں ڈرتے، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے چلیے آپ کے ذہنوں کو وہاں لے جاؤں کہ بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے مجھے۔ کیوں کہا اقبال نے، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، ستے عنوان نجات مانوشت۔ یہ حسین ہے کہ جس نے صحرا پر نقش کر دیا کلمہ لا الہ الا اللہ، ساری جنگ لا الہ الا اللہ کی ہے، ساری لا الہ الا اللہ کی ہے، نقش الا اللہ۔ ریت پہ کوئی نقش کر سکتا ہے؟ ریت پہ کوئی نشان سبت ہوتے ہیں صحرا میں؟ نہیں، کہ یہ ایک ہی ہستی ہے کائنات میں حسین، جس نے ریت پہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھ دیا۔ تو ساری لڑائی کس کی ہے؟ کس کی لڑائی ہے کربلا کے میدان میں؟ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی جنگ ہے جو حسین لڑ رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، دو ہی جگہ تبلیغ کا لفظ ہے قرآن مجید میں، جا کے دیکھ لیجئے گا، تبلیغ کا لفظ کتنی جگہ پر ہے؟ دو جگہ، اور دونوں جگہ عجیب مماثلت ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ولا یخشونہ احدا الا اللہ، جو اللہ کے رسالات، اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ویخشونہ اسی سے ڈرتے ہیں، یعنی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب آئیے دوسرا مقام بتا دوں، اس سے پہلے یہ ڈر کا ذکر کر دوں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آئے تکمیل ہے نا, دین کو تکمیل کر رہی ہے. اب آئیے آئے بلنے, بس دو جگہ ہے قرآن میں تبلیغ اور کہیں نہیں ہے. ایک جگہ یہ تبلیغ ہے, یہ تبلیغ کرنے والے کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. اور دوسرا موقع کون سا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. دو ہی جگہ, دو ہی آیتوں میں تبلیغ کا ذکر ہے. ایک ہی آیت بلیغ, ایک جو میں نے پڑھی سورہ احزاب کی آیت, دو جگہ ذکر ہے. دونوں جگہ کیا ذکر ہے؟ کہ یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا. اے رسول انسانوں سے مت ڈریے گا, اگر انسانوں نے آپ کو تنگ کیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, آپ کا اللہ آپ کو بچانے والا ہے انسانوں سے. یا خوف نہیں, یا اللہ صلی اللہ. یہ بلغ کا صیغہ دو جگہ ہے, وہاں بھی کار رسالت ہے, یہاں بھی کار رسالت ہے. وہاں مخصوص کیا جا رہا ہے کہ رسول یہ پہنچا دیجئے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کھانے کی ضرورت نہیں, پریشانی کی ضرورت نہیں. اگر یہ انسان اگر آپ کو تنگ کرنا چاہیں گے واللہ یعصمک من الناس, اللہ بچانے والا ہے. اور دوسری آیت میں بھی الذین یبلغون رسالات اللہ, جو اللہ کے پیغامات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. غدیر میں کتنا اہم تھا ولایت کا پیغام پہنچانا رسول کے لیے, تھا نا سارا کار رسالت. اب میں آپ کو غدیر سے آگے لے جانا چاہتا ہوں, اس لیے دو جملے غدیر پر پڑھنا مجھے ضروری ہے. آج تک لانا چاہتا ہوں غدیر سے آپ کو. کتنا مشکل تھا, اتنا مشکل کام تھا کہ رسول ہچکچاہٹ کا شکار ہے کہ کہوں یا نہ کہوں, یہ مانیں گے ہی نہیں. علی کو مولا, علی کی مولایت کا اعلان کروں گا, نہیں مانیں گے. جنہوں نے مانا انہوں نے کون سا کمال دکھا دیا, انہوں نے علی کو مولا مانا, علی کی کب مانی ہے نا. یہی بات, یہ میرا جملہ نہیں, میرے ماموں ڈاکٹر کلب ساجد صاحب سے پہلی بار سنا تھا, وہ اچھا لگا تو ان کا نام ہمیشہ لے کے پڑھتا ہوں تاکہ خیانت نہ ہو. علمی چوری نہیں ہونا چاہیے, جس کا نقطہ ہو اسی کے نام سے پڑھنا چاہیے, اس میں اللہ علم میں اور برکت دیتا ہے. اور اگر نام نہیں لے کے پڑھو گے تو علم محدود ہو جائے گا, وہیں پہ رکا رہے گا. تو یہ ان کا ہے کہ مولا کو مانتے ہیں, مولا کی نہیں مانتے. تو عزیز و بس میں نے عرض کیا نا کہ جنہوں نے مانا انہیں نے کہا ان سے کمال دکھا دیا. وہ بھی تو یہ کرتے ہیں مولا کو ماننا ہے, مولا کی نہیں ماننا, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے اس وقت کتنا مرحلہ ہے, کتنا شدید مرحلہ ہے, سخت مرحلہ ہے ولایت علی کا. اب اس وقت جب اتنا رسول کے سامنے اتنا مرحلہ ہے کہ آیت نازلی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا, یہ پیغام نہ پہنچایا, تو کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. اب بتائیے کہ کتنا اہم پیغام ہے ولایت کا, اتنا اہم پیغام ہے کہ کار رسالت موقوف. اب جو کار رسالت کو آگے لے کر چل رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, وہ رسالات الہی کو جو آگے لے کر چل رہے ہیں, ان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوئی کہ سارے احکام پہنچانا مگر ولایت کے سائے میں پہنچانا, ولایت کے دائرے میں پہنچانا. ولایت کے دائرے سے باہر نکل کے کوئی پیغام قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی آج بھی سارا جھگڑا کاہے کا ہے, آج بھی سارا جھگڑا ولایت کا ہے. اور جب دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ ولایت کا راستہ روکا نہیں جا سکتا, ولایت کے پیغام کو روکا نہیں جا سکتا, تو پھر کیا کیا؟ پھر وہ کیا جس کا ڈر تھا. بہت سارے لوگ فتح مکہ کے بعد پلاننگ کے تحت داخل ہو گئے تھے. داخل ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے نا, کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں, مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں, بعد میں آگے چل کے نقصان پہنچایا کہ نہیں, بعد میں آگے چل کر واقعہ کربلا کا باعث بنے کہ نہیں. رسول کو معلوم تھا نا, سورہ منافقون نے اعلان کیا کہ نہیں کیا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی منافقون کا اعلان, پھر سورہ منافقون تو پورا موجود ہے, سورہ بقرہ میں تو الگ اور سورہ منافقون ایک پورا الگ موجود ہے کہ نہیں ہے. اعلان جانتے تھے نا, نام نہیں لیتے تھے رسول, نام نہیں لیتے تھے نا. اب آج کل تو میڈیا کہتا ہے نام لے کے بتائیے, نام لے کے بتائیے. اور بھائی جھگڑا کا, ان کو تو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے نا, تو جب تک جھگڑا نہیں ہوگا ان کی ریٹنگ پروگرام کیسی جائے گی. لیکن سنت رسول, سیرت رسول کیا ہے, جانتے ہیں بیٹھے ہیں, جانتے ہیں آگے چل کے کتنا نقصان ہو, لیکن نام لیا نہیں لیا. علامات بتائیں, نشانیاں بتائیں, نام تو نہیں لیا رسول نے, نام کب لیے, نام نہیں بتایا. ہاں کسی ایسے کو امانتاً ضرور بتائے کہ اس سے لوگ پوچھا کرتے تھے بھائی چل سب کے نام نہیں بتاتا, یہ بتا دے میرا نام تو نہیں ہے, یہ ہے کیا کریں. تو کسی ایک کو بتا دیے تھے سارے نام کے بھائی یہ یہ یہ, بجلی جب چمکی تھی بنی نظیر یا بنی قریظہ سے واپسی پر دیکھا تھا کچھ لوگوں کو, بتایا تھا یہ یہ ہیں منافقین اس سازش میں شریک. اب بھائی جب کوئی شریک نہیں تو پوچھ کیوں رہا ہے بار بار, بھائی بتا دو بھائی میرا نام تو نہیں تھا. بھائی رسول نے منع کیا ہے, حکم رسول ہے کسی کو نہیں بتانا, کیسے بتا دوں تمہارا نام تھا کہ نہیں تھا, مجھے کیا معلوم, میں تو نہیں بتاتا. تو پوچھنا بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ تھا نا. خیر ہمیں اس سے بحث نہیں, لیکن اللہ کے رسول نے نام بتایا نہیں بتایا نا, نہیں بتایا. یہی مجبوری ہے دوستو, آج بھی ہماری بھی مجبوری, ہم تو غلام ہیں, وہ تو اللہ کے رسول تھے کہ سب کو پہچانتے ہیں, سب کو جانتے ہیں, ایک ایک کو نام سے جانتے ہیں. لیکن منافقین نے اس وقت کیا کیا تھا, اس زمانے میں لوگوں میں نفوذ پیدا کر دیا تھا, لوگوں میں نفوذ یعنی لوگوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی نا, بڑے بڑے علاقوں پہ ان کا اثر ہو گیا تھا, بھائی یہ بڑا پکا مسلمان ہے, یہ بڑا پکا, اپنے اپنے حلقے بنا لیے تھے نا, آپ جانتے ہیں کتنے کتنے علاقوں میں ان کا اثر تھا. لہٰذا اس لیے نام نہیں بتائے جاتے تھے کہ یہ آپس میں تلوار چلی جائے گی, ابھی چل جائے گی اور بیڑا غرق ہو جائے گا سب کا, سارے کام کا ستیاناش ہو جائے گا, نہیں بتاتے تھے. یہی مجبوریاں آج بھی, معلوم ہے جانتے ہیں کون کون ہے, کہاں سے بھیجا گیا ہے, کہاں سے بھیجا جا رہا ہے. یہ الگ بات کہ ان کے ماضی کا کچھ نہیں پتا. پہلے لوگ خاندانوں کو تو دیکھ لیا کرتے تھے, اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کہاں سے آ رہا ہے, بھائی اس کا ماضی کیا ہے, پیچھے کدھر سے بھیج دیا, کس نے بھیج دیا, بس آ گیا وہ جانتا ہے کہ ان کو کیسے الو بنانا ہے, بس بات یہ ہے. سمجھ رہے میری بات کو, آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا عزیزو. اچھا لگے یا برا لگے پیغام تو جائے گا, پیغام تو جائے گا. اور وہ جو سوشل میڈیا کے چیمپئن ہے نا, وہ بھی سن لو, کتنے ہی تمہیں چورن بیچنا ہے بیچ لو, ہمارے لیے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم لوگ بھی پاگل ہیں, مجنون ہیں, ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس عشق میں دیوانگی بڑی ضروری ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ حق پیغام پہنچانے میں, سچ پہنچانے میں تم جیسے سوشل میڈیا کے مکاروں کا, منافقین کی نہ ہمیں پہلے پرواہ تھی نہ آج پرواہ ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے وہ زندہ رہے گی, تم جو کہو گے فنا ہو جائے گی. لبیک 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 لبیک, پانی نہیں لگا, جزاک اللہ, اتنی بلند آواز سے مل کر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میرا میری اللہ میں جانتا ہوں نا, میں تو اس سے بڑا دور رہتا ہوں سوشل میڈیا ویڈیا سے, لیکن خبریں ملتی رہتی ہیں کہ آج یہ پوسٹ آئی ہے, آج اس نے یہ لکھ دیا, آج علماء کو یہ لکھ دیا. لکھتے رہو, تم کیا سمجھتے ہو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ ہم حبیب ابن مظاہر والے لوگ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں, ہم نہیں بھاگتے, ہم کھڑے ہیں آخری خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس تک کھڑے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارا علاج کیا ہے, ہم نے بتا دیا نا کہ تم مر جاؤ گے تمہاری آواز بھی مر جائے گی. ہم مر جائیں گے مگر ہماری آواز زندہ رہے گی, کیونکہ ہم سچ بول رہے ہیں, اس لیے کہ ہم سچے اور سچوں کے ساتھ ہیں, اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں. اور اگر بدنامی کا اور اس کا خوف ہوتا کہ کسی نے کیا لکھ دیا کسی نے کیا لکھ دیا, تو پھر ہم اس راستے پہ چلتے ہی نہیں, کیونکہ تہمتیں انبیاء پہ لگی, تہمتیں رسولوں پہ لگی, ان بختوں نے ائمہ طاہرین کو نہیں چھوڑا, ہم کیا بیچتے ہیں, ہے نا تاریخ ایسے ہی ہے نا. لہذا آپ لوگ اطمینان رکھیں, اگر وہ ہے نا ادھر تو ادھر بھی علی کے غلام موجود ہیں. لہذا کیا کیا کہ ولایت کے راستے سے ہٹنے والے نہیں, کہاں سے داخل ہو, یہیں سے داخل ہو. شیطان نے کہا تھا نا کہ حق کے راستے پر بیٹھ کے تمہیں بہکاؤں گا, وہ حق کا راستہ یہی تو ہے کہ جب باہر سے ناکام ہو گیا تو اپنے چیلوں کو کہا بھیس بدلو, لبادہ اڑو,
مولائیوں کا لبادہ اوڑو، اس لبادے میں گھس جاؤ، ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ ائمہ کے دور میں ہوا تھا۔ ایسے ایسے گروہ پیدا ہوئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے۔ ائمہ طاہرین کے غلام، چاہے حشام ابن حکم، چاہے مومن طاق، چاہے ابو بصیر، چاہے اسبغ ابن نباتہ، چاہے میسم تمار، چاہے عمار یاسر، چاہے مختار ثقفی، چاہے ابراہیم بن مالک اشتر، چاہے خود مالک اشتر، چاہے مسیب، چاہے سلیمان بن سرد خزائی، جنہیں دنیا نے مٹانا چاہا تھا، منافقوں نے مٹانا چاہا تھا، وہ سب بھی زندہ ہیں، ان کا لہجہ بھی زندہ ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، مدد! الذین الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچانے میں صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، کوئی خوف ان کے قریب نہیں آتا۔ یہ جانتے ہیں کہ اس راہ میں تکلیفیں، اللہ انہی تکلیفوں کو عزت میں بدل دیتا ہے، انہی چیزوں کو عزت سے بدل دیتا ہے اللہ۔ یہ نہیں ڈرتے، انہیں کوئی خوف نہیں۔ تو میں نے کیا بتایا؟ کیونکہ ولایت سب سے اہم مسئلہ ہے، یہیں پہ لوگ ناکام ہوئے، اسی ولایت کی دیوار سے سر پھوڑ پھوڑ کے اپنے سروں کو زخمی کیا، پاش پاش کیا۔ لہذا آپ کیا کیا چال چلی؟ یہیں سے داخل ہو جاؤ، ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ لہذا ولایت کے مفہوم کو کوئی اور معنی پہنا دو، ولایت کے مفہوم کو کوئی اور جامہ پہنا دو، ولایت کے مفہوم کو کوئی اور لباس پہنا دو، خوش ہو جائیں گے مولائی، واہ یہ معنی تو پہلی بار سنا۔ اب آپ جانتے ہیں جو جو معنی سنائے جاتے ہیں آپ کو، سب موجود ہوں گے، آپ سنتے رہتے ہیں، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر، بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھا کر، اور ایسی ایسی کتابوں کے نام کہ جن کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہوتا، یا خود ہی بنا لیتے ہیں، یا ان کتابوں میں ہوتے ہی نہیں ہے جن کے حوالے دیے تھے۔ لیکن کیوں جانتے ہیں کہ مومنین کون سا گھر جا کے کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا جا کے کتاب خانوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے بعد تو موبائل ہاتھ میں اسی میں دیکھ رہے ہیں کس کتاب کا نام ہے۔ اچھا اس کتاب کا نام آیا، آگے بڑھا دو، بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کرو۔ صبح سے ایک کھیل شروع ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ فارورڈ کیے جاؤ، فارورڈ کیے جاؤ، فارورڈ۔ بھیجنے والے کو بھی پتا ہے نا، یہ جس کو میں بھیج رہا ہوں یہ سوچے گا تھوڑی، نہ تحقیق کرے گا، بس بس اس کو کام ہے فارورڈ کرنا۔ جب تک 100-150 کو بھیج نہیں دے گا سوئے گا نہیں، اس کو چین کی نیند نہیں آتی، چاہے فتنہ پھیل جائے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ کہیں ہو بھی جائے تو خدا کے لیے تھوڑی دیر صبر کر لو، تھوڑی دیر انتظار کر لو، کہ سارے چینل نے تمہیں بھی سکھا دیا بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز۔ پہلے میں نے بتایا، پہلے میں نے بتایا، یہ ہو گیا، بعد میں واقعہ نکل، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اگر کوئی چھوٹا سا کہیں ثانیہ ہو جائے تو میرے بھائیوں، ماحول کو دیکھو، حالات کو دیکھو، تھوڑا صبر کر لو، پینک نہ پھیلاؤ، اشتعال نہ پھیلاؤ، لوگ مشتعل ہو جائیں گے، حالات خراب ہوں گے، عزاداری کرنی ہے بابا، مجلسیں کرنی ہیں، جلوس کرنے ہیں، جلوس اٹھانے ہیں، سوچ لو کہ شاید دشمن کی سازش ہوگی، دشمن یہ سازش کرنا چاہتا ہے کہ ان کو مشتعل کر دو، یہ سڑکوں پہ نکلیں، یہ گھراؤ جلاؤ کریں، بس ان کا کام تو ہو گیا نا، ان کا کام تو ہو گیا، وہ یہی چاہتے ہیں، ہر جگہ یہی چاہتے ہیں، شہر شہر میں، ملک ملک میں یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے فتنے ہر جگہ چھوڑ دیے گئے، ہر مکتب میں ایسے فتنوں کو ڈالا گیا، ہر گروہ میں ایسے فتنوں کو ڈالا گیا، جن کا کام ہی اللہ کی زمین پہ فساد پھیلانا ہے، جن کا کام ہی۔ اور کس نے پھیلایا؟ میں جب نام لیتا تھا نا چند سال پہلے، تو ہمارے مومنین کو بھی باز باز، سب کو نہیں، باز مومنین کو بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اب خام خام میں امریکہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اب میں نہیں پڑا ہوا، اب تو پورا پاکستان پڑا ہوا ہے، اب تو حکومت بھی پڑی ہوئی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم جیسے غلام 40 سال سے چلا رہے ہیں کہ سب سے بڑا شیطان یہ ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم 40 سال پہلے سے سمجھا رہے ہیں کہ سب سے بڑا شیطان یہ ہے۔ روئے زمین پہ جہاں بھی فساد ہے اسی کا ہاتھ ہے، مسلمانوں میں جہاں بھی فتنہ ہے اسی کی وجہ سے ہے، عالم اسلام میں جو فساد ہے اسی امریکہ کی وجہ سے ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا تھا جب میں اور مجھ جیسے لوگ کہتے تھے مرد آباد امریکہ، آج پوری حکومت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ خبیث ہے، یہ شیطان ہے، پہلے اس نے ہمیں استعمال کیا۔ تو استعمال کیوں ہوئے؟ ابھی میں لگواتا ہوں، میں لگواتا ہوں نعرے، میں لگواتا ہوں، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، میں لگواتا ہوں، میں لگواتا ہوں نعرے، پوری بات تو سن لو، بات سن لو، پھر نعرے کا مزہ آئے گا۔ ابھی سن لو نا, اب کیا کہتے ہیں, اس نے مروا دیا ہمیں, اس نے استعمال کیا, افغانستان میں پھینک دیا, تو استعمال کیوں ہو گئے؟ کیا منع کرنے والے نہیں تھے؟ کیا ڈرانے والے نہیں تھے؟ تم ہی لوگ ہو جو قیامت کے دن کہو گے قد جاءنا نذیر فکذبنا, ڈرانے والے تو آئے تھے, ہم نے جھٹلا دیا تھا. ڈرانے والے تو آئے تھے, ہم تو کہتے رہے کہ سب سے بڑا شیطان ہے, مردود ہے, سب سے بڑا خبیث ہے, کل بھی کہتے تھے آج بھی کہتے, ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوا. لیکن تمہیں اب پتا چلا جب تمہارے سر پہ آ گئی, تمہارے دشمنوں کے ساتھ جا کے وہ بیٹھ گیا نا, اور تمہیں اس نے للکارنا شروع کر دیا, سارا اپنا ملبہ شیطنت کا تم پر ڈال دیا, تو استعمال کیوں گئے تھے؟ تو ہم ایسے تھوڑی کہتے تھے مردہ باد امریکہ, ہمیں تو معلوم ہے نا کہ وہ پیر مرد, وہ 90 سال کا ہمارا رہنما, 88 89 سال کا رہنما, اس کی بصیرت کتنی تھی. یہی فرق ہے, جس بات کو سمجھنے میں تمہیں 40 سال لگے اس کی حمایت میں ہمیں مارتے تھے, اس کی حمایت میں ہمیں جیلوں میں ڈالتے تھے, کہ امریکہ کو نہ کہنا کچھ, وہ ہمارا باپ ہے. اب پتہ چل گیا امریکہ کیا ہے تمہارے لیے, پتہ چل گیا تو بس ڈرانے والے آتے رہے, پیغام پہنچاتے رہے, تم نہیں مانے. الحمدللہ ہم کل بھی ببانگ دہلی سی ممبر سے کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. اب آج پوری دنیا ہمارے ساتھ ہو گئی, وہ بھی جو اس کی کھاتے رہے گاتے رہے, اس نے بنایا, وہاں جا کے رہتے تھے, پروٹوکول لے کے رہتے تھے, وہ بھی کہتے نہیں واقعی سب سے بڑا شیطان یہی ہے, پہلے ہمیں استعمال کیا, ہمیں مروایا, اب ہمارے پیچھے پڑ گیا, اب ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا شروع کر دی. تو ہم کہتے تھے نا کہ یہ سب سے بڑا شیطان ہے. ہمارے رہنما نے کہا تھا کہ روئے زمین پہ کہیں بھی کوئی فساد ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بالواسطہ یا بلا واسطہ یہی امریکہ شیطان بزرگ ہے, اس لیے ہم نعرہ لگاتے تھے مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد. سمجھ میں آ گیا, امریکہ آپ پتا چلا کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اب تو میرے جوان بھی یہ نعرہ لگائیں گے نا, اب تو میرے سپاہی بھی یہ نعرہ لگائیں گے نا, کیونکہ سب کو پتا چل گیا نا کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے. ہم سے پوچھو, کیونکہ ہم اس مٹی کے بیٹے ہیں, ہم نے اس کے دشمنوں کو پہلے پہچانا, تم نے بعد میں پہچانا. ہم پر طرح طرح کے الزامات رکھنے والوں دیکھ لو, جس کو ہم نے دشمن قرار دیا تھا اس کی دشمنی آج آشکار ہو گئی پوری دنیا پہ. آج سارے چینل لگے ہوئے, وہی چینل جو امریکہ کا دفاع کرتے تھے, وہ سب گالیاں دے رہے ہیں امریکہ کو. لیکن اب وقت گزر گیا نا, اس وقت مان لی ہوتی تو آج یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا. آج بھی تو علیحدگی کی سوچ رہے ہو, اس سے جدائی کی سوچ رہے ہو, حالانکہ کچھ لوگوں پہ یہ جدائی بڑی شاخ ہے, کتنے عرصے کا یارانہ کیسے چھوڑ دیں امریکہ کے ساتھ. ہاں اب بھی کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, نہیں بھائی اتنی جلدی نہیں, اتنا پرانا معاشقہ, معذرت کے ساتھ ان لفظوں کے لیے, لیکن میں اور کہاں سے ان لوگوں کے لیے لفظ لے کر آؤں, ان ضمیر فروشوں کے لیے, ان وطن فروشوں کے لیے, ان دین فروشوں کے لیے, کہ اسی امریکہ نے کون سی آگ ہے جو ہمارے ملک میں نہیں بھڑکائی ہے. لسانیات کی آگ, مختلف گروہ بندیاں, فرقے واریت, صوبائیت, جتنے جھگڑے ہیں اسی ملون کے اور اس کے حواریوں کے چھوڑے ہوئے ہمارے ملک میں, اس ملک میں. لیکن خیر یہ بات تو مجھے کرنا تھی, اگرچہ کہ ناگوار گزری ہوگی کچھ لوگوں کو, گزر جائے ناگوار, نہ کرتا تو پھر میں حسن ظفر نہیں رہتا نا, پھر میں کچھ اور بن جاتا. اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ماشاءاللہ, یا تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. سمجھ میں آ گئی بات, یہ کیسے ہو کہ حسین کی مجلس اور یزید پہ لعنت نہ ہو. زندہ باد, زندہ باد، مردہ باد،
مردہ
باد، مردہ باد،
جس نے وقت کے یزیدوں کو نہیں پہچانا اس نے حسین کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. شما نہیں سمجھ میں آئے گا حسین اگر تم وقت کے یزید کو ہی نہیں پہچان سکے. آج کے یزید کو نہ پہچانو اور حسین حسین کرو، اس کا مطلب تم نے حسینیت کو بھی نہیں سمجھا، کربلا کو بھی نہیں سمجھا. وقت کے یزیدوں کو سمجھنا ضروری ہے. کون ہے آج کا یزید؟ اگر ہر زمانے کے یزیدوں کو بے نقاب نہ کرنا ہوتا تو حسین کربلا برپا ہی نہ کرتا. کربلا برپا ہی اس لیے کی کہ قیامت تک آنے والے حق پرستوں کو، حق پرست سے مراد کون؟ حریت پسند، آزاد پسند. اس کو کہیں اور نہ لے جائیے گا. بڑے بڑے لوگوں نے یہ نام استعمال کر کے بیڑا غرق کر دیا حق کا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم جس زبان میں ان سے پہلے بات کرتے تھے اب بھی اسی لہجے میں بات کرتے ہیں الحمدللہ. اس معاملے میں، اس میدان میں سرخرو ہیں، شرمندہ نہیں ہے، نہ آپ کے سامنے، نہ اللہ کے سامنے، نہ اپنے دین کے سامنے، کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہے. جو لہجہ ہمیشہ سے تھا وہی لہجہ آج تک ہے، خدا کا شکر ہے. بلکہ آج کچھ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں کیونکہ مرے پہ 100 درے لگانا ہماری سرشت نہیں، ہماری عادت نہیں. ہاں اس وقت مزہ آتا تھا نا، اس وقت مزہ آتا تھا ہمیں بھی. ہاں پتہ تو چلے نا، بڑے بدماش بنتے ہیں یہ، ان کے بات کرنے کا ان کے سامنے مزہ آتا تھا. اب کیا بولیں، اب تو وہ بےچارے دبے ہوئے ہیں بالکل. دبے ہوئے کو دبانا ہم لوگوں کا شیوا نہیں ہے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر تو بس عزیزو یاد رکھو، جب میں کہہ رہا ہوں حق کی بات تو حق پرست کا کیا مطلب ہے؟ وہ حریت پسند، آزاد پسند، جو کبھی بھی سامراجی طاقتوں کی غلامی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالتے، اپنا سر کٹوا دیتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، مگر ان شیطانوں کے سامنے، ان یزیدی طاقتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، نہیں کرتے سرنڈر، نہیں کرتے، لڑتے ہیں. کیوں؟ ان کے سامنے کربلا ہے، جانتے ہیں مر جائیں گے کربلا زندہ رکھے گی. یہی سیرت ہے، یہی سنت ہے. اسی لیے حسین وارث انبیاء قرار پایا. کیوں ہے حسین وارث انبیاء؟ السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. رسالت، نبوت اور ولایت سب کا وارث ہے حسین. السلام علیکہ وارث امیر المومنین بھی ہے نا، اس زیارت پہ ہم نے بات کی ہے کبھی، پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے. کیوں ہے وارث؟ وہ سب سیرتوں کو، سنتوں کو بچانے والی ذات ہے حسین. اگر کربلا نہ ہو کسی نبی کی سنت نہیں رہتی باقی، کربلا نہ ہو کسی پیغمبر کی سیرت نہیں رہتی باقی. یہ کربلا ہے جو سب کو بچا رہی ہے. اس لیے واقعی کربلا ہونے سے پہلے انبیاء نے یاد بھی کیا حسین کو، گریہ بھی کیا حسین پر. قصص انبیاء میں تفصیل سے موجود ہے کہ جو کربلا کی زمین سے گزرا ہے، یہاں نوح کی کشتی کو بھی بھنور آیا ہے، یہاں جناب آدم کو بھی ٹھوکر لگی ہے، رونا پڑا ہے. یہ کون سی زمین ہے کہ میرا دل رونے کو چاہ رہا ہے، میں محزون ہو گیا. بتایا آدم تمہاری اولاد میں، تمہارے بیٹوں میں ایک بیٹا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا. روئے ہیں انبیاء نے، ذکر کیا ہے واقعہ، اس کا ثبوت، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل کافی ہے بس. اگر کوئی تمام انبیاء کے گریہ کو نہیں مانتا تو میں اس کو ایک ہی دلیل دوں گا، وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی. اچھا یہ بتاؤ کہ پیغمبر کی سنت ہو پھر تو مانو گے کہ تمام انبیاء نے یہ فعل انجام دیا؟ تو جائیے کتابیں کھنگال لیجئے، آپ کو روایات مل جائیں گی، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے، جناب عبداللہ ابن عباس سے. یہ تین تو نام ہر جگہ مشترک، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، اور کوئی انکار نہیں کرے گا اس کا کہ رسول واقعہ کربلا سے پہلے ابھی ہوا نہیں واقعہ، اور روتے تھے، گریہ کرتے تھے. کیوں؟ رسول کو نہیں معلوم میرا بیٹا شہید ہے، اور شہید پہ رونا معاذ اللہ حرام ہے، وہ رسول کو نہیں معلوم. پھر کیوں روئے حسین پر جبکہ ابھی تو شہید بھی نہیں ہے؟ نا روایات، سینے پہ لٹایا ہوا ہے، حجرہ بند ہے، گریہ کی آوازیں آئیں، جناب ام سلمہ دوڑی ہوئی گئیں، خیر ہو اللہ کے رسول کی، خیر تو ہے، मैं आ सकती हूँ, हुजूर ने इजाजत दी, दाखिल हुई, देखा सीने पर हुसैन है। विलादत के वक्त की रिवायत अलग है, वो अलग है। एक बार फेल अंजाम नहीं दिया रसूल ने, कितनी ही बार ये फेल की तकरार हुई है, बार बार तकरार हुई इस फेल की। रो क्यों नहीं, गिरिया क्यों, बताया सबब। क्या भी जिब्रील आए थे जब ये बच्चा मेरे सीने पर था और मुझे जमीन उठाई थी करबला की, मेरे सामने जमीन दिखाई थी, जमीन पे हुसैन, मेरा हुसैन, कितने पहरों का भूखा प्यासा पुष्टे गर्दन से ज़िबह कर दिया जाए। जिब्राइल ने वाकया सुनाया था, रसूल रो रहे थे, यानी जिब्राइल जाकिर थे और सुन रहे थे रसूल। अब रसूल जाकिर हैं, सुना रहे हैं, और रोने वाली हैं जनाब उम्मे सलमा। और कभी बहुत सारे साहबा के नाम हैं, जरूरत नहीं मुझे यहां लेने की, उन सब के नाम में कि वो सब बैठ के रोते थे, रसूल जिक्र करते थे। तो अभी तो वाकया नहीं हुआ, तो बस ये हुसैन पर गिरिया बाद की बात नहीं है, बल्कि सुन्नत रसूल, सुन्नत रसूल है हुसैन पर गिरिया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको जबरदस्ती कोई रुलाना चाहता हूं, नहीं, मैं तो गिरिए के बारे में आपको बता रहा हूँ कि तमाम मकातिब फिक्र में ये रिवायतें मौजूद हैं जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की, जिसमें हुजूर ने मट्टी भी दी थी, खाक दी थी जनाब उम्मे सलमा को, बड़े फख्र से बयान की जाती हैं हमारे बिरादरान की महाफिलों मजालिस में रिवायात। वो ये फरमाए थे कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाए, समझ लेना मेरा हुसैन कत्ल कर दिया गया, जिस दिन ये खाक सुर्ख हो जाए। और जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन जिंदा रही ना, वाकई करबला तक जिंदा रही कि नहीं रही, तो वाकई करबला मदीने उसी वक्त पहुंच गया था जब हुआ था, क्योंकि सो रही थी, दोपहर का वक्त था, असर का वक्त था, जनाब उम्मे सलमा सो रही थी, घबरा के आँख खुली, खुद बयान करती, मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह के रसूल के सर पे अमामा नहीं है, गरिबान चाक है, आस्तीन पलटी हुई और चेहरा आंसुओं से तर है, आंखें सुर्ख हैं जैसे कई शबाना रोज के जागे हुए, सर पे खाक। मैंने घबरा के कहा अल्लाह के रसूल खैर हो आप इस हालत में? कहो मैं सलमा आप सो रही हैं, मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूं, मेरा बेटा हुसैन, मेरा बेटा हुसैन कत्ल कर दिया गया। आंख खुली, घबरा के दौड़ी उस ताकचे की तरफ जिसमें रखी थी वो खाक। अब जो निकाल कर देखा तो वो खाक सुर्ख खून में तब्दील हो चुकी। ये मोजिज़ा आज तक देखते हैं ना, आज तक देखते हैं ना, जहां जहां असली खाक शिफा मौजूद है पूरी दुनिया में, ये जोश मारता है खून हुसैन, ये खाक जहां भी है, जिस खाक पे वो खून गिरा है ना, वो उस वक्त तक जोश मारती रहेगी वो खाक जब तक हुसैन का बेटा कायम इंतकाम नहीं ले लेता, ये उस वक्त तक सुर्ख होती रहेगी खाक शिफा जिस पे हुसैन का खून गिरा था। उस वक्त कितने थे हुसैन के साथ लोग? 72, बस 72। कितने ताज्जुब की बात है, फर्जंद रसूल के साथ सिर्फ 72? ये ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब की बात यह है कि 72 कैसे आ गए? माहौल ऐसा था कोई निकल नहीं सकता था। आज हालात खराब हो जाए तो लोगों का क्या हाल होता है मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो बताइए उस वक्त कैसा सफाक दरिंदों को बिठाया हुआ था यजीद ने जगह जगह, कैसा माहौल था? ऐसा माहौल था कि 700 मुफ्तियों ने, दीन फरोशों ने कत्ले हुसैन का फतवा लिख कर दिया था। कितने? 700 मुफ्तियों ने, दरबारी मुल्लाओं ने, किसी ने डर की वजह से, किसी ने लाल और जवाहर की थैलियों के अवस, जरो जवाहिर की थैलियों के, दो ही तबके थे इन मुल्लाओं के, या खौफ की वजह से या लालच की वजह से। कैसे पहचाने हम इन उलमा को, अलग अलग कैसे करें? वो करबला ही नहीं जो मैयार न देकर जाए, हुसैन ने करबला में मैयार दिया। तादाद को ना देखना कि मुफ्तियान दीन कितने हैं कत्ले हुसैन का फतवा देने वाले, फख्र से कहते थे वो लोग, देखो 700 हमें से थोड़ी मार रहे, ये देखो सैकड़ों मुफ्तियों ने फतवा दिया है, सैकड़ों मुफ्तियों ने फतवा दिया है। हुसैन ने मैयार दिया, तादाद को ना देखना, ये देखना कि इनमें हबीब कितने हैं। कितने फकीह हैं हुसैन के साथ? एक। अब हुसैन को अलग कर दीजिए, आले रसूल को अलग कर दिया, वो मासूम है, वो इल्मे लदुन्नी का हामिल है, मैं आम आदमियों की बात कर रहा हूँ। कितने फुकहा हैं हुसैन के साथ? कोई भी नहीं आया, वो सबने तो फतवा दे दिया वहां, बाकी बैठे गए, चले गए, इधर उधर छुप गए, भाग गए, फरार हो गए,
उसने फतवा दे दिया। मगर हुसैन बताना चाह रहा है कि पहचान क्या है, घबराओ मत। जितना ही कारोबार चले मीडिया का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे जितना भी कारोबार चले, चलने दो, पहचान याद रखो ना। घबराते क्यों, परेशान क्यों, तुम्हें किसके पीछे जाएं, किसकी सुने, किसकी माने। खबरदार जो ऐसी बातें करोगे, वो हुसैन ही नहीं जो मयार ना देकर जाए। मयार देकर गया ना वो हुसैन, जो सबको वापस भेज रहा है, जाओ मैं अपनी वादागाह की तरफ जा रहा हूं, जो मेरे साथ जाएगा कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। किसी को धोखे से नहीं ले जाना चाहता, और ना लाया। वही हुसैन जो सबको वापस भेज रहा है, एक खत लिख रहा है, मौला आप तो खुद ही सबको वापस भेज रहे हैं, फिर ये खत क्यों लिख रहे हैं? एक और किसे लिख रहे हैं? फकीह कूफा। किसे? बताना चाहता है कयामत तक अपने आने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने गुलामों को, कि पहचान लो कि फकीह कौन है। किसे कहते हैं फकीह? जब दीन पर वक्त पड़ेगा, जब मिल्लत पे वक्त पड़ेगा, तो मैदान में निकलेगा, अपनी जान हथेली पर लेकर निकलेगा। वो मोमिनीन को लड़ाएगा नहीं, मोमिनीन में इंतशार नहीं डालेगा, तफरीकेबाजी नहीं करेगा, नए नए फ़िरक़े बनाने की चक्कर नहीं चलाएगा। फकीह कौन है? खत लिखा हुसैन ने, और क्या लिखा? फकीह कूफा, अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम। जिसे हुसैन फकीह कह दे, उसकी फकाहत का आलम क्या होगा? तसव्वुर करो ना आज़ादारो, हुसैन लिख रहा है फकीह। तो क्या हुसैन ने माज़अल्लाह ऐसे ही लिख दिया, जैसे हम लोगों की आदत है लक़बात लगा देने की? मुझ जैसे नाचीज तालिब इल्म के साथ लक़ब लगा देते, मैं तो नाराज़ भी होता हूँ, मना भी करता हूँ, लेकिन अब 30 साल से सुनते सुनते आदि हो गया, क्या करूँ, मना भी नहीं करता। अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम, मैं कहाँ भाई, मैं मामूली से तालिब इल्म हूँ, हमेशा कहता हूँ आपके सामने, तो खुश हो जाते। हुसैन लिख रहा, जब हुसैन किसी को फकीह लिख रहा है, तो मासूम लिख रहा है ना, तो इसका मतलब वो फकीह है। फकीह कूफा के नाम, बता दिया हुसैन ने कि फकीह इसको कहते। कैसा फकीह है? इसकी फकाहत ने बताया कि अपने आप को छुपा लो। जब इब्ने ज़ियाद आया, गिरफ्तारियां शुरू हुई, कत्लो गारत गरी शुरू हुई, हबीब समझ गए कि अगर मैं सामने आ गया या जिंदान में डाल दिया जाऊंगा, मुख्तार की तरह, इब्राहिम की तरह, सुलेमान की तरह, मुसैब की तरह, और या फिर कत्ल कर दिया जाऊंगा, मगर मुझे तो मदद करना है अपने मौला की। लिहाजा ऐसे बन गए जैसे किसी काम से कोई ताल्लुक ही नहीं, किसी मसले से इनका कोई वास्ता ही नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, सबको छोड़ दिए। क्यों? वादा करने वालों में है, खत लिखने वालों में है हबीब। हबीब को सिर्फ ये परवाह है कि मेरा मौला पहुंचे तो मैं अपना वादा पूरा करूं, इसलिए अपने आप को छुपा लिया, न्यूट्रल, गैर जानिबदार, कुछ नहीं, जैसे ताकि कोई समझे ही नहीं, और इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा मौला आए, कब मेरा मौला आएगा, कब मेरा मौला आएगा। यह है फकाहत, यह है उसका इश्तिहाद कि अपने आप को छुपा लिया उसने, ताकि वक्त पर पहुँच सकूँ, मदद कर सकूँ। यह है हबीब इब्ने मुज़ाहिर। सबको वापस भेजने वाला इमाम खत लिख रहा है, हबीब फकीह कूफा, मेरे बचपन के दोस्त, तेरा मौला हुसैन करबला में दुश्मनों के नरगे में आ गया। हबीब जितनी जल्द हो सके अपने मौला की नुसरत के लिए पहुंच जा, जितनी जल्द हो सके मेरी मदद को पहुंच जा। कासिद को खत दिया, कासिद ने अपने अमामे में छुपाया, और जाहिर है कि कूफे से आप लोग, अब तो आपको सबको ही मालूम है कि अच्छा खासा फासला है ना, 70-80-90 किलोमीटर, वो हदूद के अतबार से, अब दूर से चल रहे तो वो, अब एक एक किलोमीटर तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कहाँ से कितने किलोमीटर, बारह कम से कम भी जो फासला है वो 70 किलोमीटर का है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर बन जाता है एक और मकाम से, तो 70 किलोमीटर कम से कम फासला तय किया कासिद ने, करबला से कूफे पहुँचा। नाकाबंदी है, कर्फ्यू है, कोई ना अंदर आ सकता है कूफे में, ना कोई जा सकता है। इब्ने ज़ियाद आ गया ना, खौफ का आलम है, पूरा कूफे में एक सन्नाटा छाया हुआ है। जनाब मुस्लिम शहीद हो चुके हैं ना, कूफियों ने दगा दी है, और जितने जानिसार थे वो जेर ज़मीन जिंदानों में डाल दिए गए, कैद खानों में डाल दिए गए, जनाब मुख्तार समेत सब कैद खानों में। 20 गज, ये तारीख ने लिखा है, मैं मुबालिगा नहीं कर रहा, कि 20 गज गहरा ज़मीन के अंदर जिंदान था, जिसमें अंसार हुसैनी को, जिन्होंने, जिनमें से कुछ करीब 4,000 को उन कैद खानों में डाल दिया गया था, ताकि ये करबला में ये अपने इमाम की मदद को ना पहुंच सकें। लिहाजा सारे कूफियों को नहीं इमाम ने जो मजम्मत की है, लेकिन क्योंकि अक्सरियत ने दगा की ना, तो इसलिए वो अलकूफ़ी लायूफ़ी मशहूर हो गया, अक्सरियत ने बेवफाई की, वरना ऐसे ऐसे वफादार थे कि मैंने आपको बताया कि 4,000 जिन्हें जिंदानों में डाला गया। खैर जनाब, ये किसी तरह रास्ता बना के पहुँच गया। इनकलाबी तो रास्ता बना लेते हैं ना अपना, वो गिला थोड़ी करते हालात का, ज़माने का, और ये ऐसा था वैसा था, हम क्या करें, किसके पीछे जाएं, ये सब बहानेबाजी मत तराशो, बहाने मत तराशो, पूछो, सीखो, قاصد حسین جانتا ہے کہ بس میرے مولا نے بھیجا ہے تو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے, یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے, جب تک زندہ ہوں یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اس نے راستہ بنا لیا, پہنچ گیا اندر, کوفے میں داخل ہو گیا, انقلابی تھا, پہنچ گیا اندر. اور پہنچنے کے بعد حبیب کے گھر پہ بتایا قاصد حسین ہوں, حبیب سے ملنا ہے, پیغام لایا ہوں حسین کا. زوجہ نے بتایا بازار ہے, خضاب لینے گئے, بازار میں پہنچا ڈھونڈتا ہوا, ظاہر ہے کتنا بڑا کوفہ, کتنا بڑا بازار اس زمانے میں, تلاش کر لیا, پاس جا کے کھڑا ہوا برابر میں, چپکے سے کان میں کہا انا قاصد الحسین, حسین کا قاصد ہوں, تیرے نام پیغام لایا ہوں. چاروں طرف دیکھا حبیب نے, ایک کونے کی طرف اشارہ کیا, چھوٹے چھوٹے کوچے ہوتے نا گلی کا, ادھر چل تنہائی میں. وہ ادھر گیا, حبیب بھی پیچھے پیچھے گئے, کیا پیغام لایا. اس نے امامے میں چھپا ہوا خط نکالا, سامنے رکھ دیا. حبیب نے جلدی سے کھولا, پڑھا, اور پڑھنے کے بعد لپیٹا, اپنے لباس میں چھپایا. چہرے پہ تفکرات, پیشانیوں پہ بل, پریشانی کے آثار. چل گھر, مہمان خانے میں قاصد کو بٹھایا. اندر جب داخل ہوئے گھر میں تو زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے, دسترخوان بچھائے بیٹھی, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دسترخوان چن دیا گیا, اور انتظار کریے کہ حبیب آئے تو کھانا کھائے. اب جب آئے حبیب تو زوجہ نے دیکھا کہ پریشان ہے. کہا حبیب کیوں پریشان ہے, تیرے چہرے پہ پریشانی دیکھ کے آثار دیکھ رہی ہوں, میرے مولا کا قاصد آیا تھا, خیر تو ہے؟ اس سے پہلے جب بھی مولا کا پیغام آتا تھا تو خوش ہوتا تھا, آج پریشان کیوں ہے؟ حبیب کہتے کہ ہاں پریشانی کی بات ہے, اس لیے پریشان ہوں, قاصد تو آیا ہے مگر عجیب پیغام لایا ہے. کیا پیغام لایا؟ پوچھا زوجہ نے. کہ دیکھیے پیغام ہے, حسین نے لکھا ہے کہ میں نرغے آدم ہے گھر گیا ہوں, دشمنوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا ہے, حبیب جتنی جلد ہو سکے میری مدد کو پہنچ جا. زوجہ نے حیران ہو کر کہا پھر کیا ارادہ ہے اس خط کے بعد؟ حبیب فرماتے ہیں سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں, سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا, میں اکیلا کیا کر لوں گا. یہی کہتے ہیں نا لوگ, یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ ارے بھائی ہم اکیلے کیا کر لیں گے, آپ چھوڑیے ان باتوں کو, پوری دنیا تو اس طرف چلی جا رہی ہے, سارے تو ایک طرف جا, آپ کیا کر لیں. نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا ہے. ساری دنیا غلط بات کرے کرتی رہے, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, مجھے دنیا سے کیا لینا, مجھے اپنے مولا سے لینا ہے جو لینا ہے, مجھے اجر اپنے اللہ سے لینا ہے, مجھے اجر رسول خدا سے لینا ہے, مجھے اجر اپنے مولا علی سے لینا ہے, مجھے اجر اپنے آقا حسین سے لینا ہے, دنیا سے کیا لینا ہے مجھے, میں کیوں ڈروں یہ بات کرتے ہوئے. لیکن لوگ یہی کہیں گے نا ہم اکیلے کیا کر لیں گے بھائی, آپ اکیلے کیا کر لیں گے, چھوڑو بھائی جتنا سب جا رہے ہیں ادھر ہی چلو, بھیڑ چال ہوتی ہے نا بھیڑ چال. تو وہ جواب حبیب نے دیا, میں کیا کر لوں گا اکیلا, سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا, میرے اکیلے جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا حسین کے لشکر پہ. زوجہ کھڑی ہوئی, چادر پھینکی اس کے اوپر اپنی, یہ پہن کے بیٹھ, یا کہیں کہ چوڑیاں کڑے اتار کے دی, یہ پہن کے بیٹھ. دیوار میں لگی ہوئی حبیب کے شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا, شمشیر کو بے نیام کیا, اور بے نیام کر کے کہتی ہے بیٹھ, تو بیٹھ کے سوچ کہ تجھے کیا کرنا ہے, جاؤں کہ نہ جاؤں. حیف ہو حبیب تجھ پہ, اسی محبت کا دعویٰ کرتا تھا کہ آج فرزند رسول استغاثہ بلند کر رہا ہے, مدد کے لیے پکار رہا ہے, تو کہہ رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں, تو بیٹھ, یہ چوڑیاں پہن کر میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی. حبیب کھڑا ہوا جگہ سے, چادر پھر سر پہ ڈالی, زوجہ کہ بیٹھ جا, تلوار ہاتھ سے لے. کہ مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ کہیں کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تیرے بھی نظریات بدل تو نہیں گئے. جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو انسان کے نظریات بدل جاتے ہیں نا, جب مشکلات سامنے آتی ہیں پریشان ہو جاتا ہے نا, زندان سامنے آتے ہیں, شہادتیں سامنے آتی ہیں, اور مسائل سامنے آتے ہیں, پریشان ہو جاتا ہے نا انسان, گھبرا جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, عقب نشینی کرتا ہے, پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو سب نے چھوڑ دیا تھا, کہا مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تیری بھی نیت بدل تو نہیں گئی, بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے, میرا آقا بلائے اور یہ غلام نہ جائے. قاصد کو خلعت دے کے روانہ کیا, غلام کو بلایا, مقام طے ہوا, فلا مقام پہ نصف شب کے بعد مجھے ملنا, کربلا چلنا ہے, کیونکہ ناکہ بندی ہے, رات کو پہرا شروع ہو جاتا ہے تاکہ کوئی نکل نہ سکے, جا نہ سکے, کوئی آ نہ سکے, گلیوں میں پہرا ہوتا ہے. سپاہیوں کا اس زمانے کا ماحول بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, تاریخ میں پڑھ جیسا اس نے ماحول کریٹ کر دیا تھا نا, پیدا کر دیا تھا ماحول ابن زیاد نے, کہ راتوں کو پہرا گلیوں میں سپاہیوں کا ہوتا تھا, کوئی نکلے نہیں گھر سے, کرفیو کا عالم. لیکن حبیب نکلے, راستہ بنانے میں حبیب کو دیر لگی,
اور اتنی دیر ہوئی کہ جب وہاں پہنچے مقررہ مقام پر تو دیکھا کہ گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے زور زور سے زمین پہ, اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, ہاتھ پھیر پھیر کر کہتا جاتا ہے کہ بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا حبیب کا, اپنے آقا کا, اس کے بعد میں تجھ پر سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ منظر دیکھ, آسمان کی طرف نگاہ کر کے حبیب کہتا ہے بارے الہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پر, غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پر. آگے بڑھ کر غلام کو گلے سے لگایا, گلے سے لگا کے دعائیں دیں, خدا تجھے جزائے خیر دے. ارے اللہ کے بندے راستہ بنانے میں دیر لگی, بھلا ہو سکتا ہے کہ میں نہ آتا, راستہ بنانے میں ذرا دیر لگ گئی, ضرور جائیں گے ہم دونوں جائیں گے فرزند رسول کی مدد کے لیے جائیں گے. رات کے وقت نصف شب کے بعد یہ روانہ ہوئے کربلا کے لیے, ادھر فجر کا وقت ہوا, نماز ادا کی حسین کی اقتدا میں انصار حسینی نے, اور پھر مسند بچھا دی گئی حسین کے لیے خیموں کے باہر, اور حسین بیٹھ گئے. نگاہیں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہیں, مستقل حسین اسی سمت میں دیکھ رہے ہیں, اور انصار بھی محسوس کر رہے ہیں کہ حسین بے چین ہیں, کسی کا انتظار ہے. اچانک گرد و غبار نمودار ہوا کوفے سے آنے والے راستے پہ, حسین نے تکبیر کی آواز بلند کی, اللہ اکبر. ادھر حسین نے اللہ اکبر کہا, انصار حسینی سمجھ گئے کہ کوئی ہمارا بھی دوست آ رہا ہے, سب نے جواب میں تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. اب جب سب نے مل کے اس طرف دیکھا, گرد و غبار چھٹا, دو سوار نمودار ہوئے. حسین نے ان سواروں کو دیکھا اور اپنے انصار سے کہا, جاؤ استقبال کے لیے میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. حبیب کا نام سن کے چہروں پہ اور نور بڑھ گیا انصار حسینی کے, اور رونقیں بڑھ گئیں. استقبال کے لیے بڑھے, عباس علی اکبر جاؤ حبیب آ رہا ہے. حبیب نے یہ جلوس اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا, اور قبر بنی ہاشم تو سب سے نمایاں, فوراً سواری سے اترا, غلام سے کہا تو بھی اتر. آگے بڑھے, دست بستہ عرض کی, فرزند بوتراب اے قمر بن ہاشم, یہ غلام اس قابل نہیں کہ آپ اس کے استقبال کے لیے. عباس نے گلے سے لگا کر کہا, حبیب میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے خود بھیجا, میرا مولا بڑی بے چینی سے تیرا انتظار کر رہا. حبیب حسین بتانا چاہتا ہے کہ فقہا کسے کہتے ہیں, فقیہ کسے کہتے ہیں, ان کو مت دیکھنا ضمیر فروشوں کو, دین فروشوں کو, ان کو دیکھنا جو اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے, جن کے سر کاٹے جا چکے باقر النمر کی طرح, جن کے گھروں کو برباد کر دیا گیا ابراہیم زگزاکی کی طرح, جس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا گیا بدترین انداز, جس کی بہوؤں بیٹیوں کی بے حرمتی کی, تمہیں نظر نہیں آتے یہ علماء انہی دین فروشوں کا حوالہ دیتے ہو, انہی ضمیر فریشوں کا فروشوں کا حوالہ دیتے ہو, تمہیں آج کے یہ حبیب نظر نہیں آتے, کس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی ہے, کس طرح ان کے خاندانوں کو اجاڑا گیا, اگر حبیب نہ ہوتا تو یہ پیدا نہ ہوتے. حبیب کو اپنے حلقے میں لے کر انصار حسینی پہنچے, حبیب دوڑا آگے بڑھا, اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا, اور آتے ہی بس ایک سوال کیا, مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ کچھ نہیں پوچھا حبیب نے, مولا مخالفوں کا لشکر کتنا ہے, آپ کے پاس کتنی فوج ہے, کچھ نہیں, اس سے کیا غرض حبیب کو, حبیب کا محبوب اس کے سامنے ہے نا حسین. مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی, آنے میں دیر, اور حسین نے سر اٹھایا سینے پہ رکھا, سینے سے لگا کہ نہیں حبیب بہت وقت پہ آئے, بالکل وقت پہ آئے, کچھ دیر نہیں ہوئی. کھڑے ہوئے حبیب, باری باری انصار حسینی معانقہ کر رہے, مصافحہ کر رہے, اتنے میں جناب فضہ پہنچ گئے, حبیب کو سلام کیا, سلام کرنے کے بعد کہتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو, حبیب مبارک ہو. حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں اماں فضہ کس بات کی مبارک بات دیتی ہیں, کہا کیوں نہ مبارک بات دوں, میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا, مجھ سے پیغام بھیجوایا ہے, جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے,
میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ ہم آل رسول تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہماری مدد کے لیے آئے. بس اتنا سننا تھا. اماما پھینک دیا حبیب نے, گریبان چاک کر ڈالا, خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی. کبھی سر پیٹتا ہے, کبھی سینہ پیٹتا ہے, چلا چلا کر کہتا ہے میں آج ہی کے دن کے لیے رہ گیا تھا. ارے یہ کیا وقت آل رسول پر آ گیا. آقا زادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے, ارے رسول زادیاں غلاموں کا شکریہ ادا کر رہی ہے. بس روایت یہاں ختم ہو گئی, مگر میں ہمیشہ دو جملے پڑھتا ہوں اپنی طرف سے. اے حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے, کتنا ناز ہے زینب کو اپنے بھائیوں پر کہ جس کے ایسے ایسے بھائی ہو کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا, کس کی مجال ہے اس کے بازوؤں میں رسن باندھے گا, ارے کس کی مجال ہے اسے بے پردہ بازاروں میں پھرائے گا. لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی مگر کوئی جواب نہ آتا تھا. ہاں میرا دل کہتا ہے شاید کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں, آوازیں آتی ہو, اے آل رسول پھر زندگی دلوا دیجئے, پھر آپ پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلب.